ایران کی ولایت نوے بحری فوجی مشقیں، منگل سے فنی مرحلے کا آغاز۔ قاہرہ میں فلسطینی وزیراعظم کی پریس کانفرنس، عرب لیگ کی کارکردگی پر تنقید۔ ادارے جب تک آئین کے دائرے میں رہیں گے تصادم نہیں ہوگا، پاکستان کے وزیراعظم کی صحافیوں سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ آشی خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرمائیے، urdu.sehar.tv.ir، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sehartv.ir۔ اور اب لیجئے آج کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ ایرانی بحریہ کی ولایت نوے بحری فوجی مشقوں کا فنی مرحلہ منگل سے شروع ہو گیا ہے۔
فوجی مشقوں کے ترجمان ایڈمرل موسوی نے مشقوں کے فنی مرحلے کے آغاز کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ 3 روز تک جاری رہنے والے مشقوں کے پہلے مرحلے میں بحری یونٹوں کی تعیناتی کے بعد اب ہم فنی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، جو ان عظیم فوجی مشقوں کا سب سے اہم اور حساس مرحلہ شمار ہوتا ہے۔ ہفتے کے روز سے شروع ہونے والی ولایت نوے نامی فوجی مشقیں آبنائے ہرمز میں شمالی بحر ہند تک کے وسیع اور حساس علاقے میں کی جا رہی ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے ولایت نوے فوجی مشقوں کو حالیہ عرصے کے دوران ہونے والی سب سے بڑی بحری فوجی مشقیں قرار دیا ہے، اور ان مشقوں کی بھرپور کوریج کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذکورہ فوجی مشقوں کے دوران اپنے ترقی یافتہ اور جدید ترین ہتھیاروں کا تجربہ کر رہا ہے، جو دراصل دفاعی میدان میں ایران کی تخلیقی اور ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے۔ ان فوجی مشقوں میں مختلف درجوں کی آبدوزوں، جن میں طارق اور غدیر نامی آبدوزیں بھی شامل ہیں، بحریہ کی سپورٹ کرنے والے ہیلی کاپٹروں، بغیر پائلٹ کے طیاروں، ساحل سے سمندر میں مار کرنے والے مختلف طرح کے ہتھیاروں اور سمندر کی سطح سے مار کرنے والے میزائلوں کے علاوہ تارپیڈو کے تجربات بھی کیے جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ماہرین اور انجینئروں کے تیار کردہ تباہ کن بحری جہاز جمران کے ذریعے بین الاقوامی سمندری حدود میں بیرونی مشن کے قابل ہو گیا ہے، اور خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مشترکہ فوجی مشقیں انجام دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی بحریہ اس بات کی توانائی رکھتی ہے کہ خطے کے ملکوں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی سمندری حدود اور خلیج عدن کے علاقے میں اپنے اور خطے کے دیگر ملکوں کے مفادات کے مطابق سلامتی کا تحفظ کر سکے۔ یہ فوجی مشقیں ایران کی دفاعی طاقت اور ڈیڈیرن صلاحیتوں کا محض ایک حصہ شمار ہوتی ہیں، اور عالمی سطح پر آزاد سمندری حدود میں ایرانی بحریہ کے روشن کردار کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ولایت نوے نامی فوجی مشقیں ملت ایران کے دشمنوں کے لیے واضح پیغام کے حامل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے دفاع اور خطے کی سلامتی کا تحفظ کرنے کی پوری توانائی رکھتا ہے، اور جارح طاقتوں کو پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا، اور یہ کہ خطے کی سلامتی کے تحفظ کے لیے بیرونی طاقتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیراعظم اسماعیل ہنیہ نے عرب لیگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل عربی کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم اسماعیل ہنیہ نے عرب لیگ پر زور دیا کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے حوالے سے اپنے گزشتہ فیصلوں پر عمل درآمد کرے۔ فلسطین کے وزیراعظم نے عرب لیگ پر فلسطینی عوام کے حوالے سے عائد ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ عرب لیگ نے غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے اب تک کون سے عملی اقدامات کیے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے قومی آشتی کے حوالے سے کہا کہ قومی آشتی ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک معاملہ ہے، اور ہم اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فلسطین کے وزیراعظم اسماعیل ہنیہ نے اپنا دورہ مصر مکمل کرنے کے بعد منگل کو اپنے وفد کے ہمراہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے آئین کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ادارے آئینی حدود میں کام کرتے رہیں گے تصادم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ بات انہوں نے گڑھی خدا بخش میں سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے عدلیہ حکومت کے درمیان لڑائی کی سازش کی گئی، اور اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں جنرل کیانی کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئین سے اختلافات کی صورت میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک ادارے آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرتے رہیں گے تصادم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے، تاہم اس کی تفصیلات وزیر داخلہ بیان کریں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کے عوض کرایہ وصول کرے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع چودھری احمدی مختار نے اپنے ایک بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا ملک نیٹو کی سپلائی مفت میں بحال نہیں کرے گا بلکہ اس کے عوض کرایہ وصول کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، تاہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ ہمارا اتحادی ہے تو اسے ہمارے مفادات کا خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو امریکہ کے جانے کے بعد بھی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تیونس میں اسلام نواز سیاسی جماعت النہضہ کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں ملک کی نئی حکومت نے باضابطہ طور پر اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ تیونس کی نئی حکومت کے وزیر اعظم حمادی جبالی نے القصبہ محل میں ایک تقریب کے دوران باضابطہ طور پر چارج سنبھالا۔ حمادی جبالی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے زمین ہموار کرے گی اور پورے ملک میں امن و سلامتی کی صورتحال پر خاص توجہ دے گی۔ تیونس کے وزیر اعظم نے حکومت پر کی جانے والی تنقیدوں کو معمول کی بات قرار دیا اور اسے جمہوریت کی جانب تیونس کے سفر کا لازمہ بتایا۔ انہوں نے معترض افراد سے کہا ہے کہ ملک کی نازک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق حکومت کے وزیر اعظم قائد السبسی نے نئے وزراء کو متعلقہ وزارت خانوں کے امور سے آگاہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے وزارت خانوں میں آسانی کے ساتھ کام کا آغاز کر سکیں۔ تیونس کی نئی حکومت کے ارکان کی تعداد 41 ہے، جن میں 29 وزیر، 12 نائب وزیر اور 4 نائب وزیر اعظم ہیں۔ بحرین میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں اور دوسری جانب آل خلیفہ حکومت جیلوں اور سڑکوں پر مظاہرین کے خلاف اپنی وحشیانہ کاروائیاں تیز کرنے کے ساتھ ہی اس کوشش میں ہے کہ عوامی تحریک کو ان کی آپسی لڑائی میں تبدیل کر دے۔ آل خلیفہ حکومت نے حالیہ دنوں کے دوران عوامی مظاہروں کی سرکوبی میں سیکیورٹی فورس کے استعمال کے ساتھ ہی سادہ لباس والے عناصر کی مدد لی ہے۔ حکومت نے شہر حمد، دارالکلیب اور دیگر علاقوں میں ایسے ہی عناصر کو مظاہرین پر حملے کے لیے استعمال کیا۔ ان افراد نے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مل کر مظاہرین پر حملے کیے اور مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ کر کے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ الوفاق پارٹی کے رہنما ہادی موسوی نے بھی بتایا کہ مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہی سادہ لباس والے اہلکار بھی حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دارالکلیب اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ وزارت داخلہ اور دیگر اداروں میں کام کرنے والے عناصر بھی مظاہرین پر حملے کر رہے ہیں۔ یمن میں الحوثی تحریک کے سربراہ نے دارالحکومت صنعاء میں مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ عبد الملک بدر الدین حوثی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیر کے روز صنعاء میں مظاہرین پر نئی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں کے حملے سابق آمرانہ حکومت کے حفاظت اور مجرموں کو عدالتی کارروائی سے محفوظ رکھنے کی امریکی کوششوں کے تناظر میں کی جانے والی کارروائی ہے۔ الحوثی تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین پر حملہ انقلاب کو ناکام بنانے کے مقصد سے کیا گیا ہے، لیکن اس طرح کے حملوں سے پرامن مظاہروں کا سلسلہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ پیر کے روز مظاہرین پر ہونے والے حملے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے، جن میں بعض کی حالت نازک ہے۔ سینکڑوں یمنی فوجیوں نے صنعاء کی سڑکوں پر مظاہرے کیے ہیں اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل علی حسن شاطر کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرہ کرنے والے فوجیوں نے جنرل علی حسن شاطر کو ملک کے ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کا اتحادی قرار دیا ہے اور ان پر بدعنوانیوں اور بد انتظامی کے بھی الزامات لگائے۔ کہا جا رہا ہے کہ جنرل شاطر نے، جو ملک کے ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کا پریس سیکرٹری بھی ہیں، ذاتی جیل بھی بنا رکھی ہے جہاں حکم عدلی کرنے والے فوجیوں کو سنگین سزائیں دی جاتی ہیں۔ مظاہرے میں شرکت کرنے والے ایک فوجی نے کہا ہے کہ یہ مظاہرے ظلم اور بدعنوانیوں کے خلاف تحریک کا حصہ ہیں۔ مذکورہ فوجی کا کہنا تھا کہ جنرل شاتر ہر مہینے ہماری تنخواہوں میں کٹوتی کرتا ہے اور ہمارا کھانا بھی بیچ ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل شاتر بھی ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہے جو فوجیوں کو اپنے دفتر میں قائم خصوصی جیل میں بند رکھتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بعض فوجیوں نے مسلح افواج کے دفتر کی جانب جانے والی شاہراہ کو بند کر دیا ہے اور جنرل شاتر کو اس کے دفتر میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ مظاہرہ کرنے والے فوجیوں کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبات پورے ہونے اور کمانڈر کی تبدیلی تک مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ملک کے ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کو وفادار فوجیوں نے مسلح افواج کی عمارت کے سامنے پوزیشن سنبھال لی ہے اور مظاہرہ کرنے والے فوجیوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ شام میں تعینات عرب لیگ کے مبصرین کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومت شام ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق عرب لیگ مبصرین کے سربراہ محمد احمد مصطفیٰ دابی کا کہنا ہے کہ حکومت شام نے اب تک ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد ہومس شہر کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عرب لیگ کے 50 مبصرین کا ایک وفد پیر کو شام پہنچا تھا۔ عرب لیگ کے مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت شام نے انہیں ملک کے مختلف علاقوں میں بلا روک ٹوک آنے جانے کی اجازت دی ہے۔ شام اور عرب لیگ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت عرب لیگ کے مبصرین ایک ماہ کے اندر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ تنظیم کے سیکرٹری جنرل نبیل عربی کو پیش کریں گے۔ شام میں مارچ کے مہینے میں بد امنی کا سلسلہ جاری ہے اور صدر بشار اسد کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے اشرف چھاؤنی سے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے 326 ارکان کو بغداد منتقل کیے جانے کی خبر دی ہے۔ براسا نیوز ایجنسی کے مطابق ایک عراقی عہدیدار نے بتایا ہے کہ عراق سے ایم کے او دہشت گرد گروہ کے نکلنے کے بارے میں حکومت عراق اور اقوام متحدہ کے درمیان معاہدے کے بعد ایم کے او کے 326 ارکان کو بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب واقع لبرٹی چھاؤنی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور حکومت عراق نے اتوار کے روز ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ایم کے او کے دہشت گردوں کو عراق سے نکلنے کے لیے مزید 6 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ معاہدے کے مطابق ایم کے او دہشت گرد گروہ کے اراکین کو 6 مہینے کی اس مدت میں اشرف چھاؤنی سے منتقل کر کے عراق میں کسی اور جگہ عارضی طور پر رکھا جائے گا اور بعد ازاں انہیں کسی تیسرے ملک بھیجا جائے گا۔ ایم کے او دہشت گردوں کو امریکہ اور مغربی ممالک کی سرپرستی میں سن 80 کے اشرے میں عراق کے صوبے دیالا کی اشرف چھاؤنی میں لا کر بسایا گیا تھا۔ اس وقت ایم کے او دہشت گرد گروہ کے کوئی 3400 اراکین اس چھاؤنی میں مقیم ہیں۔ یہ دہشت گرد گروہ ایرانی عوام کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے علاوہ عراق کی باسی حکومت کے ساتھ مل کر عراقی عوام کے قتل عام میں بھی ملوث رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے عدالت کو مطلوب نائب صدر طارق الہاشمی کے خلاف نئے ثبوت عدالت عالیہ میں پیش کیے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ نوری مالکی نے ایسے ثبوت پیش کیے ہیں جن سے دہشت گردانہ حملوں میں طارق ہاشمی کا ملوث ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عدالت عالیہ اس وقت وزیر اعظم نوری مالکی کی جانب سے پیش کردہ ثبوتوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ عراق کی عدالت عالیہ نے چند روز قبل طارق ہاشمی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ وارنٹ جاری ہونے کے بعد طارق ہاشمی عراق کے کردستان علاقے کی جانب فرار ہو گئے اور اب تک وہیں روپوش ہیں۔ وزیر اعظم نوری مالکی نے کرد حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ طارق ہاشمی کو عدالت عالیہ کے حکام کے حوالے کر دیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے امریکی حکام کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میزائل شیلڈ کی تنصیب کے حوالے سے ماسکو کی تشویش کو دور کیا جانا چاہیے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ میزائل شیلڈ کے حوالے سے روس کی تشویش پر امریکی حکام کتنا دھیان دیتے ہیں، یہ بات ماسکو واشنگٹن تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یورپ میں امریکہ کے میزائل شیلڈ نصب کرنے کے منصوبے پر اب تک جس طرح سے عمل کیا گیا ہے اس سے روس کی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ روس نے کئی بار یورپ میں میزائل شیلڈ کی تنصیب کے حوالے سے امریکہ کو متنبع کیا ہے، لیکن امریکی حکام ماسکو کی تشویش کو خاطر میں لائے بغیر مذکورہ منصوبے پر عمل درآمد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ برازیل کی معیشت ترقی کرتے ہوئے برطانیہ سے آگے نکل گئی ہے۔ لندن سے موصول خبروں کے مطابق سی آئی بی آر نامی ایک اقتصادی تحقیقاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ، چین، جاپان، جرمنی اور فرانس کے بعد برازیل چھٹے نمبر پر آ گیا ہے۔ برازیل کے بعد اٹلی، روس اور ہندوستان کا نمبر آتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اگر یورو کے بحران کا معاملہ حل ہو جائے تو سن 2012 میں اس خطے کی اقتصادی ترقی کی شرح میں کمی 6% رہنے کا امکان ہے، جبکہ بحران جاری رہنے کی صورت میں اس خطے کو اقتصادی ترقی میں 2 گنا کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی پیشگوئی کی گئی ہے کہ ہندوستان کی معیشت جو اس وقت دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے سن 2020 میں 5ویں نمبر پر آ جائے گی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرمنی کی معیشت میں گراوٹ آئے گی اور وہ 12ویں نمبر پر آ جائے گا، جبکہ برطانیہ 7ویں نمبر سے 8ویں اور فرانس 9ویں نمبر سے 10ویں نمبر پر آ جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں دنیا کے 10 بڑے اقتصادی ملکوں کی ترتیب اس طرح ہوگی: امریکہ، چین، جاپان، روس، ہندوستان، برازیل، جرمنی، برطانیہ، فرانس اور اٹلی۔ امریکی شہری دنیا میں سب سے زیادہ افسردگی دور کرنے والی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق امریکی عوام میں افسردگی دور کرنے والی دواؤں کے استعمال کا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے اور اس وقت ایسی 60% دوائیں امریکہ میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سالانہ $14 ارب کی افسردگی دور کرنے والی دوائیں فروخت کی جاتی ہیں۔ افسردگی دور کرنے کی دوائیں استعمال کرنے والے امریکی بچوں کی تعداد میں بھی گزشتہ ایک عشرے کے دوران 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ افسردگی دور کرنے والی دوائیں تیار کرنے والی سب سے بڑی امریکی کمپنی فائزر صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی ایسی دوائیں تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی نے سن 2009 میں صرف اپنے خلاف موصول ہونے والی شکایات کے ازالے کے لیے $2 ارب 30 کروڑ کی رقم خرچ کی ہے۔ اور ناظرین، اب حسب معمول خبروں کے آخر میں ایک بار آج کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کی ولایت نوے بحری فوجی مشقیں منگل سے فنی مرحلے کا آغاز۔ قاہرہ میں فلسطینی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ ادارے جب تک آئین کے دائرے میں رہیں گے تصادم نہیں ہوگا، پاکستان کے وزیر اعظم کی صحافیوں سے گفتگو۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ ملاحظہ فرمائیں تصویری رپورٹ۔ خدا حافظ۔
ٹھیک ہے نا، What?